ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نوجوان طبقہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے آنے والے جو چیلنجز ہوتے ہیں، سوسائٹی کو آنے والی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، جو تھریٹس ہوتے ہیں، ان سب کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کا جو نوجوان ہے، اس کے جو مستقبل کا معمار ہے، وہ کس حد تک اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ نوجوانوں کی کردار سازی، نوجوانوں کا علمی شعور، نوجوانوں کی آگاہی، نوجوانوں کی سنجیدگی، یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی کو آگے ترقی کی طرف لے جانے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے نوجوانوں کی کردار سازی سے متعلق، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کردار سازی میں معاشرے کا، سوسائٹی کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب اس میں کون سی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہمارے شرکا ہیں جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، اور یہ بھی ہمارے اس آج کے اس ٹاپک میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کردار سازی اصل میں ہوتی کیا ہے، کردار خود کیا چیز ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے میں، چونکہ جو ای میلز پر ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، گو کہ اس سوال کا براہ راست اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بالواسطہ وہ اس سے متعلق ضرور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ جب آپ اپنے بہت سارے پروگرامز میں یہ کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا، پہلا انسان، تو وہ وحی کی روشنی میں، اسے شعور کے ساتھ بھیجا گیا، وہ تاریکی اور اندھیرے میں نہیں آیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، آپ کی بات کو مان لیا جائے، تو نوجوانوں ہی سے متعلق، دو نوجوان تھے، حابیل اور قابیل، ان دو نوجوانوں میں آپس میں ایک جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اب وہ اپنے بھائی کی اس میت کو، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک پرندے نے اس کو توجہ دلائی کہ اس طرح سے معاملہ کیا جائے، اور پھر وہ اس بات پر پچھتایا بھی کہ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس وحی کی روشنی میں یہاں دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تاریکی میں ہی آیا تھا، اور مذہب نے اس کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ معاشرے نے اس کی رہنمائی کی۔ آپ کا جواب۔
انسان بحیثیت انسان اپنے اندر ایک اضطراری علم رکھتا ہے، یہ اضطراری علم بالقوا ہے، یعنی جس طرح سے آپ کسی چیز کے پوٹینشیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح ہے۔ اس کو آپ ایک سادہ مثال سے انسانی جبلتوں کا، انسٹنکٹس کا مطالعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، وہ خوف محسوس کرتا ہے، محبت کے احساسات اپنے اندر رکھتا ہے، اسی طرح اس کے اندر جنس کی بھی جبلت ہے۔
ٹھیک،
بعض چیزوں کا ظہور فوراً ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض کا ظہور مؤخر ہوتا ہے، جس کی ایک مثال جنس کی جبلت بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو آپ کا اندر دیا ہوا علم ہے، اضطراری علم، یہ باہر کی اشیاء سے متعلق ہوتا ہے۔ جب یہ متعلق ہوتا ہے، تو اندر سے حکم آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، اور اس طرح آپ اسماء تخلیق کرتے ہیں، آپ جملوں کے بارب معنی تک پہنچتے ہیں، آپ تصورات کو وجود میں لاتے ہیں، اور علم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
ایک تو یہ بنیادی حقیقت انسان کے بارے میں جان لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ انسان میں اور دوسرے جانوروں میں ما بال امتیاز کیا چیز ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی جہاں تک جسمانی تقاضوں کا تعلق ہے، وہ بڑی حد تک حیوانات میں اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔
ٹھیک ہے،
انسان کی حیثیت سے تین بنیادی چیزیں، میں نے کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے، ایک یہ کہ میں ایک عقلی وجود ہوں، دوسرے میرے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے، اور تیسرے یہ کہ میں ایک جمالیاتی احساس رکھتا ہوں، ایک استھیٹک سینس مجھے دی گئی، یہ میرے بنیادی خصائص۔ ان سب چیزوں کو سوسائٹی کے تعامل سے، خارج کی دنیا سے مل کر روبہ عمل ہونا ہے، یعنی ان کا ظہور اس طریقے سے ہونا ہے۔
ٹھیک ہے،
اب جب میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا، تو اس میں صرف پیغمبر کی تعلیم ہی نہیں ہے، بلکہ خود انسان کو جو کچھ اس کی فطرت میں دے کر بھیجا گیا ہے وہ بھی شامل، بلکہ وہ بنیاد ہے۔
ٹھیک،
جمالیاتی احساس، اخلاقی حادثہ، اور اسی طرح ایک عقلی وجود جو انفر کرتا ہے، کوئی پریمسز دے دیں، کوئی مقدمہ دے دیں، وہ اس سے فرا نکال لے گا, فرا دے دے اس سے اصل تک پہنچ جائے گا. یہ انسان کو صلاحیت دی گئی ہے, یہ صلاحیت اس نے کہیں کسی جانور سے نہیں سیکھی, آ کے یہ لے کے آیا ہے. لیکن اس صلاحیت کو روبہ عمل کرنا جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کو سمجھتے ہیں, آپ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ وہ چیزیں سیکھتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے. یعنی آگ جلانا بھی انسان نے ایسے ہی سیکھا ہے, کھانا پکانا بھی انسان نے ایسے ہی سیکھا ہے, اسی طرح مردے کو دفن کرنا بھی ایسے ہی سیکھا ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یعنی مذہب نے تو آپ کو جو تعلیمات دی ہیں وہ بنیادی اخلاقیات, بنیادی اخلاقیات میں روبہ عمل ہونا ہے. انسان سیکھنے کا عمل کرتا چلا جاتا ہے. قبائلی معاشرہ تھا, اس میں ایک شیخ قبیلہ ہے, وہی نظم قائم ہو گیا. آہستہ آہستہ دنیا میں سلطنت آئے, عام کا دور شروع ہو گیا, فتوحات پر مبنی عظیم ریاستیں بننی شروع ہو گئیں, ہم قومی ریاستوں کے دور میں جی رہے ہیں. ایجادات بہت ہی ابتدائی نوعیت کی تھیں, آپ نے پہیہ ایجاد کر لیا. کہا جاتا ہے نا کہ یہیں سے اصل میں ایجادات کی ابتدا ہوئی ہے, آج ہم کس دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں, بنیادی اخلاقیات. ان بنیادی اخلاقیات کو ذرا حابیل اور قابیل کے اسے قصے میں دیکھ لیجیے. یعنی ایک طرف ایک بھائی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر حملہ آور بھی ہو جاؤ تو ماں انا بے باستن یدی علیہ, میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقی حادثہ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے, وہ اس کمال پر موجود ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے. یعنی اگر محض حیوانی جبلت ہو تو فوری طور پر جواب دینا چاہیے, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو انسان نے بہت سی چیزوں کو اسی طرح سیکھا ہے, یعنی جانوروں سے بھی سیکھا ہے, آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان سے بھی سیکھا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق؟ یعنی مردے کو دفنانا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کا تردد کیا ظاہر کر رہا ہے. وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے درپیش, کہ میں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا, میں اس کو پرندوں کے آگے نہیں
فکر ہوئی کہ ہاں یہ
وہ فکر لاحق ہے اس کو, وہ فکر اسے دے کے بھیجا گیا.
ٹھیک,
اب اس فکر کو ظہور پذیر ہونا ہے, اس کے لیے کوئی طریقہ ایجاد کرنا ہے.
ٹھیک,
تو یہ طریقے انسان نے سیکھے ہیں. جہاں کسی طریقے میں غلطی کی ہے وہاں مذہب نے اس کی اصلاح کر دی. تو اس لیے مذہب کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک اندھے اور بہرے وجود کو وہ رہنمائی دیتا ہے, نہیں, ایک بینا وجود جو اپنے تجربات سے سیکھتا ہے, جو اپنے مشاہدات سے سیکھتا ہے, جو عقلی انفرنس کا طریقہ اختیار کرتا ہے, وہ جہاں غلطی کرتا ہے وہاں اسے بتایا جاتا ہے. آپ قرآن مجید کو دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے, قرآن مجید آخری کتاب ہے.
ٹھیک,
اس میں بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں, نہ کرتے تو چھوڑ دیا گیا تھا.
ٹھیک ہے, ٹھیک,
یعنی انسان پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ خود سمجھ لے گا, خود جان لے گا, خود نتیجہ نکال لے گا. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ آپ کو اپنی میراث کیسے تقسیم کرنی ہے. اس میں ایک خاص آیت ہے جس کے اطلاق کی کیا صورت ہوگی,
وہ کلالہ والی آیت,
اس کو نہیں, اخوا والی آیت,
اخوا والی,
یعنی اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد لوگوں نے پے در پے سوالات کیے, اور پھر آپ دیکھیں سورہ نساء کے آخر میں وہ آیت جس میں اس کو جواب دیا گیا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تعلیم نہیں دی کہ ہر ایک چیز لکھ کر دے دی ہو, اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہو. اس کے استراری علم کا ظہور ہوتا ہے, وہ باہر کی اشیاء سے متعلق ہوتا ہے, اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے, اس کا حادثہ اخلاقی فیصلے سناتا ہے, اس کے بعد تصورات وجود میں آتے ہیں, پھر وہ غلطیاں کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہی اس کی رہنمائی کر دیتی ہے.
ٹھیک ہے, تو اب جاوید صاحب آپ, اب ہم بنیادی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ بنیادی جو اخلاقیات ہے وہ تو اسے مذہب دے دیتا ہے, مذہب فراہم کرتا ہے, اس کے بعد وہ سوسائٹی میں کیسے برتنا ہے, رویے کیسے ہونے چاہیے, وہ سوسائٹی سے سیکھتا رہتا ہے. اب ہم بات کردار کی کرتے ہیں, تو کردار کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کیا کردار اس بنیادی اخلاقیات ہی کا دوسرا نام ہے, یا کردار کوئی اور بھی چیز ہے؟
کردار کا لفظ کبھی تو بہت وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے, اور کبھی اپنی کچھ محدودیتوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں. یعنی انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے, کردار کا لفظ اس کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے, میں جب ان صلاحیتوں کو روبہ عمل کرتا ہوں, ان کو اپنے معاشرے کے ساتھ متعلق کرتا ہوں, یا میری یہ صلاحیتیں جو بالقوا یا پوٹینشلی میرے اندر موجود ہیں یہ بالفعل ظہور پذیر ہوتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں میرا ایک کردار وجود میں آتا ہے.
ٹھیک,
اس کردار کا اخلاقی پہلو ہے جس کے لیے ہم عام طور پر اچھا کردار, اچھی سیرت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک جزوی استعمال ہے, ورنہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس آدمی نے اس کاروبار میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, آپ کہتے ہیں بہت برا کردار ادا کیا ہے, آپ کہتے ہیں بڑی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے, تو انسان کی صلاحیتوں کا ظہور, انسان کے آدرش کی طرف اس کی رغبت, انسان کی جدوجہد, یہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے کردار کا لفظ بولا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کو اس جزوی پہلو سے بولتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے اچھے ہیں, اس نے انسانی معاشرت میں اچھا کردار ادا کیا ہے,
ٹھیک,
اس کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی, میں آتا ہوں اب ہمارے شرکا کی جانب, آپ سوال کریں گے سر؟ پہلے
میرا سوال طلبہ کی کردار سازی یا والدین کے لیے بچوں کی کردار سازی اس کے متعلق ہے. اس طرح کے جو اپنے بچوں کو یا اپنے طلبہ کو کسی خاص کردار کی تعریف کے لیے بتائے تو خود پہ کتنا عمل ہونا چاہیے کہ وہ خود اس پہ عمل کرتا ہو, تو اس کا کیا رول ہو سکتا ہے اس کے عملیت کی شکل؟
سب سے بڑا رول اسی چیز کا ہے
جی.
یعنی اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں
جی,
اس سے مجھے یا آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف, جو وہ بنانا چاہتے ہیں, کوئی استاد اپنے طالب علموں کو جس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے, جو سیرت ان میں پیدا کرنا چاہتا ہے, ان کے کوئی آدرش اور نسب العین ان کو دینا چاہتا ہے, اس کا ظہور خود اس کی اپنی ذات میں سب سے پہلے ہونا چاہیے. بچے کے بارے میں آپ سب اساتذہ ہیں, آپ اس بات سے واقف ہیں کہ وہ نمونے سے سیکھتا ہے. یعنی انسان کے سیکھنے کا عمل اصلاً لیکچر سے نہیں ہوتا, گفتگو سے نہیں ہوتا, یہ چیزیں تو بہت بعد میں جا کے اس کے ذہن کی تشکیل کرتی ہیں. پہلے مرحلے میں تو آپ دیکھیے کہ وہ زبان کو بھی نقل کر رہا ہوتا
ہے.
یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ والدین ایک دن گرامر اور قواعد کی ایک کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں, پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اسم یہ ہوتا ہے, فعل یہ ہوتا ہے, حرف یہ ہوتا ہے, ایسے تو نہیں سیکھتا نا. وہ اصل میں حکایت کرتا ہے, آپ بولتے ہیں وہ آپ کے الفاظ دیکھتا ہے, وہ آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہے. آپ کبھی بچے کے سیکھنے کا عمل دیکھیں, وہ ہماری حرکات و سکنات کی نقل کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے لب و لہجے کی نقل کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے کسی چیز پر رد عمل ظاہر کرنے کے طریقوں کی نقل کر رہا ہوتا ہے, وہ اشارات کی زبان کو بڑی جلدی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے وہ ہماری سیرت کو دیکھتا ہے, ہمارے کردار کو دیکھتا ہے. اور سیرت اور کردار ہے کیا؟ سیرت و کردار اصل میں دوسرے رشتوں سے ہمارے معاملے کا نام ہے. اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو اخلاق کا ظہور ہی رشتوں میں ہوتا ہے
جی.
میرا ایک رشتہ میری ماں کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے, اولاد کے ساتھ رشتے ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے ہیں, پڑوسی کے ساتھ ایک رشتہ ہے, میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں ایک رشتہ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے, میرا ایک معاشرہ ہے, میری ایک قوم ہے, ان کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے, اسی طریقے سے میرے پروردگار اور میرے خالق کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے. تو یہ جو ہمارے رشتے ہیں انہی میں در حقیقت ہمارے کردار کا ظہور ہوتا ہے. بچہ سب سے بڑھ کر اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کو جس وقت اذان کی آواز آتی ہے تو لبیک کہنا چاہیے, تو پھر سب سے پہلے تو وہ مجھے دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ماں کے ساتھ ادب سے احترام سے پیش آنا چاہیے, تو اگر گھر میں میری ماں موجود ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں کیسے رسپونڈ کرتا ہوں, میں ان کی بات کیسے سنتا ہوں, میں ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرتا ہوں, میرے ساتھ اختلاف ہو جائے تو میرا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے, میں باہمی تعلقات میں عدل کا رویہ اختیار کرتا ہوں, بے انصافی کا رویہ اختیار کرتا ہوں. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بچے کا مشاہدہ حیرت انگیز ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کسی بڑے کو کہیں نا کہ وہ زبان سیکھے تو آسان نہیں ہوتا, بچہ سیکھتا ہے, اور پانچ چھ زبانیں بھی آپ چاہیں تو سیکھ لیتا ہے. بالکل اسی طرح وہ متنوع کرداروں کا بھی بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے. مجھے اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایک دوسری عمر ہوتی ہے, لیکن اس بڑھاپے میں اپنے پوتوں کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. دادا کیسے بات کرتے ہیں, اماں کیسے بات کرتی ہیں, ابا کیسے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا باہمی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ اگر استاد بچوں میں کوئی کردار پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنا نگران بننا چاہیے. والدین کوئی کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ گھر میں بن کر رہیں. اگر میں بچے کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا باہر گھنٹی بجی ہے, کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے, تو اس کے بعد جھوٹ اور سچ کے بارے میں میری گفتگو بے معنی ہو کر رہے گی, کوئی نہیں سنے گا, یعنی میرا اپنا ضمیر بھی نہیں سنے گا. کچھ ہے یہ کہ بچہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس لیے بچوں کے سامنے تو آپ کو سب سے پہلے یہی کرنا ہوتا ہے. بلکہ میرا احساس یہ ہے کہ بہت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, زیادہ بڑی بات یہ ہوتی ہے وہ تھوڑی اگلی عمر کو پہنچتے ہیں جب ان کے ہاں ایک ریزننگ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ وقت ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے کا. یعنی اب وہ سوال اٹھائیں گے, اب وہ اعتراض کریں گے, اب وہ کہیں باہر سے کوئی بات سیکھ کے آئیں گے, آپ کے ہاں کوئی تضاد دیکھیں گے تو اس کو سمجھنا چاہیں گے. اس کے بعد زیادہ ضرورت اس کی پڑتی ہے کہ اب بات کرنی ہے, اب کچھ علم حاصل کرنا ہے, اب علم کی بنیاد پر کسی چیز کا ان کو قائل کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی تبادلہ خیالات کرنا ہے. پہلے مرحلے میں تو آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا رویہ ہے جو حقیقت میں ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے.
جی جناب.
اچھا غامدی صاحب, اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ کوئی آخرت برپا نہیں ہونی اور ہمیں صرف اسی دنیا کے لیے بنایا گیا ہے, تو مجھے بتائیے کہ پھر اچھا کردار اپنانے کا انسینٹیو کیا ہے؟
قرآن مجید نے دو چیزوں کو بنیاد بنا کر اس مسئلے پر قطعی گفتگو کی ہے. ایک یہ کہ اخلاقی شعور یہ میرا ودیت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ نفس مما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, یعنی میں نے جب نفس انسانی کا تصویہ کیا ہے, جب میں نے اس کو درست کیا ہے, جب میں نے اس کو یہ صورت دی ہے, اسی وقت میں نے اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی. تو ایک تو یہ آپ کے اندر الہام ہے. اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو وہ جو اندر الہام ہے وہی عالمگیر اخلاقیات کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے. تو جب اس کے بارے میں فلسفیانہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بنیاد کیا ہے, تو یا آپ کہیں گے کہ میں یہ حادثہ اخلاقی لے کے آیا ہوں, اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو عام طور پر جدید ذہن ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے اور اس کے خیال میں یقیناً نہیں ہے, تو پھر اس دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے. تو دنیا میں تو پھر یہی ہوگا کہ معاملات ٹھیک چلتے رہیں, ذرا رسانی سے انسان بچ سکے, دوسروں کی آزادی کو مجروع نہ کرے, اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کوئی اخلاقی اصول بنا لے. اگر وہ آج میرے فائدے کے ہیں تو وہ اخلاقی اصول ہوں گے, کل آپ کے فائدے کے ہیں تو ان میں تبدیلی آ جائے گی, پھر اس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی. جبکہ ہمارے ہاں اخلاقیات کی نہایت محکم بنیادیں ہیں, اور دونوں بنیادیں بڑی غیر معمولی ہیں. ایک یہ کہ یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے ادھر ادھر سے سیکھ لیا ہے, بلکہ یہ ہمارے باطن کا ظہور ہے. تو عالمگیر اخلاقیات اصل میں وہ سرمایہ ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے, وہ اثاثہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, یہ ہمارے پروردگار یا خالق کی عنایت ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کے نتائج دنیا تک محدود نہیں ہیں, بلکہ اس کے حقیقی نتائج اس زندگی میں نکلنے والے ہیں جو بعد میں ابدی زندگی کی حیثیت سے انسان کو ملنے والی ہے. تو اس سے جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ زمین میں بھی پوری قوت کے ساتھ گڑا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اسی کو قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل میں بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور فروع فی السماء. تو اخلاقی وجود انسان کا اور اس اخلاقی وجود کا مذہبی ظہور یہ ایک چھتنار درخت کی طرح ہے. اس کے برعکس آپ اس کو جڑوں سے محروم کر دیں تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان نے اصل میں اپنے شخصی تعامل سے, اپنے معاشرتی تعامل سے اخلاقیات سیکھ لی ہیں, گویا گھڑ لی ہیں.
گھڑ لی ہیں, ٹھیک ہے,
لیکن وضع کر لی ہیں. اور آپ اس کا اگر آگے نصب العین آخرت کو نہیں بناتے تو پھر وہ اگرچہ کہیں سے آ بھی جائیں تو وہ دنیا میں افادیت کے فلسفے پر کھڑی ہوں.
لیکن جاوید صاحب اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. آپ نے کہا کہ اگر آخرت کا نہیں ہے یقین تو پھر وہ دنیا کے افادیت پر کھڑا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ نہ آخرت کا تصور ان کا ہوتا ہے لیکن اخلاقیات میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور افادیت جو آپ بار بار بتا رہے ہیں, وہ افادیت کے بغیر بھی آپ جب ان سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے, وہ بہت اچھے اخلاق سے بات کریں گے, گو کہ ان کی کوئی افادیت نہیں ہوگی اور آخرت کا تصور بھی نہیں ہوگا, تو پھر کس طرح سے اخلاقیات؟
وہ تو میں نے آپ سرچ کر دیا نا, ہم تو ان کی اس بات کو مان ہی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ اندر لے کے آئے ہیں, اس کا ظہور پذیر ہونا ہی ہونا ہے, اس سے آپ کسی طرح نجات حاصل ہی نہیں کر سکتے. یعنی جس طرح آپ کی جو جمالیاتی حص ہے اس نے پھول کو دیکھ کر اہتزاز محسوس کرنا ہے, بالکل اسی طرح آپ کے اخلاقی وجود کا ظہور.
مگر یہ دیکھیں نا, ایک آدمی ہے کہ جو اندر اخلاقیات لے کر آیا ہے اور وہ آخرت کا تصور بھی نہیں رکھتا تو وہ آپ سے آپ ظاہر ہو رہا ہے, اور ایک آدمی جو اندر اخلاقیات لے کر آیا ہے, آخرت کا تصور بھی ہے, اس سے آپ ظاہر نہیں ہو رہا, وہ آپ سے آپ ظاہر نہیں کر پا رہا, وہ عام طور پر بد اخلاق ملتا ہے ہمیں. یعنی لے کر تو سارے ہی لوگ آئے نا اخلاقیات اندر, اور ایک آدمی کو اخلاقیات لایا ہے اور نصب العین بھی سامنے ہے مگر اس کا ظہور نہیں ہو پا رہا. ایک آدمی کا ظہور ہو رہا ہے اور نصب العین نہیں.
اس کی بہت سے وجوہ ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقیات کا ظہور اعلیٰ ترین درجے پر مذہبی بنیاد پر بھی ہوا ہے، غیر مذہبی بنیاد پر بھی ہوا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ اصل میں وہ مذہب ہے جو خدا نے آپ کے اندر ودیت کر دیا ہوا ہے. اس کے اسباب مذہبی ترغیب بھی پیدا کر دیتی ہے، انسان کے باطن کے دائیات بھی پیدا کر دیتے ہیں، دونوں جگہ ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت آپ اس کا فلسفیانہ تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اب آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا نا. یعنی آپ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ دیانت سے کام لے رہے ہیں، آپ کم نہیں تول رہے، آپ ملاوٹ نہیں کر رہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں نہیں کر رہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس کا جواب عام طور پر وہ شخص آپ کو یہ دے گا کہ یہ ہم نے اصل میں صدیوں کے تعامل سے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس سے نقصان ہو جائے.
ٹھیک.
یعنی وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ تو فطرت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو فلسفے میں ڈھالتا ہے تو پھر جواب یہ رہ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ آخرت کو اس سے غیر متعلق کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی فلسفیانہ اساس کے ساتھ اپنی باطنی قوت بھی کھو دیتا ہے. کیونکہ جب میں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاقی وجود کا جائزہ لیتا ہوں، تو پھر میری خلوت بھی اسی اخلاقی اصول پر قائم ہوتی ہے. پھر میرے سامنے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں وہاں حاضری کا احساس رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا یہ آدمی خدا ترس ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس کو آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی بڑا ترقی یافتہ نظام ہے، بہت غیر معمولی ادارے بن گئے ہیں اس میں. اگر آپ اس کو سسٹم کے پہلو سے دیکھیں تو وہ ایک قبائلی معاشرے میں قائم ہونے والی حکومت. اس کا اصلی امتیاز کیا ہے؟ وہ اخلاقی وجود جو تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے ہیں،
خدا کے سامنے کھڑے ہونے
اور
کا تصور،
اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں کھڑے.
ٹھیک، بالکل.
یعنی ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کے معاملات ایک خدا ترس انسان کے ہیں، اور اس درجے میں خدا ترسی ہے کہ اس کے آگے آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
وہ چیز ہے جس کو آپ خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں. تو مذہب نے وہ لوگ بھی پیدا کیے ہیں. اسی طرح یہ جو آپ آج کل کے زمانے میں صورتحال دیکھتے ہیں، اس میں مذہبی لوگ ایک رشوت قبول کر لیتے ہیں جس سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ رشوت یہ ہے، میں نے یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ ایک صاحب میرے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، کچھ بہت زیادہ ان سے اس طرح ملنا جلنا نہیں تھا، تو میں ایک مرتبہ ان کے پاس ملنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے بہت اچھی نماز پڑھی، یعنی قابل رشک حد تک اچھی نماز. تو نماز کے بعد میں نے داد دی ان کو، میں نے کہا کہ آپ کی نماز بہت اچھی تھی. کاروباری آدمی تھے، کہنے لگے ہاں وہ کچھ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کا ازالہ کرتے ہیں اس. اب یہ دیکھیے، یہ ایک رشوت ہے جو انسان اپنے آپ کو دے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی اب بہت ملاوٹ کر لی، بہت لوگوں کو دھوکہ دے لیا، آئیے ذرا ایک عمرہ کراتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟
بالکل ہوتا ہے.
تو یہ خرابی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کے یہاں پیدا ہو جاتی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مذہب بنیادی طور پر نام ہی تزکیہ اور تطہیر کا ہے. مذہب کا نصب العین ہی یہی ہے. خدا کے پیغمبر آپ کو پاکیزگی سکھانے آئے ہیں. پاکیزگی صرف ظاہر کی صفائی نہیں ہے، پاکیزگی آپ کے باطن کی تطہیر ہے، اور باطن کی تطہیر اصل میں آپ کو اندر سے بھی پاک کرتی ہے، باہر سے بھی پاک کرتی ہے. تو سب سے زیادہ محکم بنیادیں مذہب ہی نے اخلاقیات کے لیے فراہم کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والے نہ ان بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے نصب العین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ خیال کرتے ہیں کہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، نہیں مانتے. یعنی انہوں نے اصل میں آخرت کو اپنی ایمانیات میں لکھ کے جیب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ایک حقیقت کے طور پر ان کے وجود کا حصہ بن گئے،
بننا ٹھیک ہے،
وہ چیز نہیں ہوتی.
جی
سر، آپ نے ابھی فرمایا کہ کردار سازی کے لیے وہ بچوں کی ہو یا نوجوانوں کی ہو، نمونہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے لیے. وہ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، ان کے دوست ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی. لیکن آج کل کی دنیا جو کہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ بن گئی ہے، جس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، اسی طرح جو تدریس کا معاملہ ہے اس میں بھی بہت سی تبدیلی آئی، اور آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ایک حصہ ہے اس کا، جس میں فزیکل انٹریکشن نہیں ہے اساتذہ کے ساتھ. سو اس طرح کے سسٹم میں ایک استاد جو ہے وہ کردار سازی میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
یہ جو بات میں نے عرض کی، یہ تو ابتدائی دور کی بات ہے. یعنی جب بچہ شعور حاصل کر رہا ہوتا ہے، والدین کی آغوش میں ہوتا ہے، قریبی اعزا کو دیکھتا ہے، یا کسی حد تک ان اساتذہ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس کو براہ راست تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, کوئی قاری صاحب ہے وہ گھر میں آ کے قرآن پڑھا رہے ہیں, کوئی الف با کا قاعدہ پڑھا رہا ہے, تو اس موقع کے اوپر تو صرف نمونہ ہے یا کردار ہے یا سیرت ہے یا جو کچھ آپ کا طرز عمل ہے وہ ان کی اصلاح کرتا ہے. جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں تو پھر گفتگو شروع ہو جاتی, اس میں پھر ریزننگ کی بنیادیں قائم ہو جاتی ہیں, اس میں وہ آرگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کو استدلال کرنا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ خاص طور پر اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کمپیوٹر کھولا ہوا ہے اور آپ کا انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ معاملہ نہیں ہے, خواہ وہ آپ کے اساتذہ ہیں, تو بہت سی خامیاں رہ جائیں گی. اب اگر ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں کبھی بھی جب کوئی دور آ جاتا ہے تو اس کو پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا.
صحیح,
آپ کو اس کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور پھر نظام تعلیم میں, معاشرت میں, سیاست میں, ہر جگہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم وہ کیا نئے طریقے ایجاد کر سکتے ہیں جس سے ہم اس خلا کو بھر سکیں. یہ ضروری نہیں کہ جو خلا آپ قبائلی زندگی میں بھر پاتے تھے, اب آپ قبائلی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں ہم اپنے اعزاء اقربا بڑوں اور بزرگوں کے بہت قریب ہوتے تھے. یعنی مجھے خود یاد ہے, میں دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں, کہ ہمارے ہاں چوپال پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے شام کے وقت اسی طریقے سے کھیتوں میں جاتے ہوئے کس نوعیت کی رفاقت بزرگوں کی میسر آتی تھی, وہ ظاہر ہے کہ شہروں کے اندر اس طرح میسر نہیں آتی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تمدن میں تبدیلی آئے, جب حالات میں تغیر آئے, تو پھر جو سوسائٹی کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اساتذہ بھی ہیں, وہ دانشور بھی ہیں, وہ علماء بھی ہیں, وہ ارباب سیاست بھی ہیں, وہ ضرور اس بات کے اوپر سوچیں کہ اچھا یہ خلا پیدا ہو گیا ہے, اب اس کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے. آپ نہ تو ماتم کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا, اور نہ جو دنیا پیدا ہو جاتی ہے اس کو ریورس
کرتے
نہیں لے جا سکتے. میں آپ سے عرض کروں, بے شمار مفکرین ہیں, اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہے, جنہوں نے اس دور میں بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر کہ اس ساری تہذیب کو چھوڑ کر انسان کو جنگلوں میں نکل جانا چاہیے. بہت لوگ, یعنی فرانس میں فلسفیوں کا ایک پورا کا پورا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو مغربی تہذیب کی وجہ سے اس سارے کے سارے آپ کے تمدن کو رد کرنے کے مقام پر کھڑا تھا. ہندوستان میں ایک صاحب علم ہے, وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک کتاب اس موضوع کے اوپر لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اس سے فرار کے سوا کوئی چارہ نہیں, یعنی آپ جدید چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیجئے. بلکہ بعض ملکوں میں ایسی کمیونٹیز امریکہ میں ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, ان کے یہاں بجلی بھی وہ نہیں آنے دیتے, سوئٹزرلینڈ میں ہے. تو اس طرح کا آپ کوئی ایک جزیرہ بنا لیں اگر, تو زیادہ سے زیادہ کوئی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو وہاں آباد ہو جائے گی. بحثیت مجموعی انسانیت جب اس رخ پہ چل نکلتی ہے تو اس کو پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا, اور بہت سی چیزوں کی باغ آپ کے ہاتھ میں ہوتی بھی نہیں. اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ فلاں چیز آ گئی ہے, اس نے یہ خلا پیدا کر دی ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں, یعنی میرے اپنے بچپن میں شام کی مجالس ہمارے تمدنی وجود کا حصہ تھے. شام کے وقت لوگ کسی دکان کے آگے جا کے بیٹھ جاتے تھے, کسی چوپال میں بیٹھ جاتے تھے, دوستوں کی کسی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد ریڈیو آیا تو لوگوں کے کان بی بی سی کو لگ گئے, دیہات میں بھی. اچھا ٹیلی ویژن آ گیا تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا. اب آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے, اس نے ایک اور دنیا پیدا کر دی, لوگوں کے کئی کئی گھنٹے اس کے اوپر, خود لوگ اعتراف کرتے ہیں
بالکل
صرف ہوتے ہیں. اچھا, اور سب سے زیادہ وقت معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چھوٹے سے ٹیلی فون کو دینا ہے جو ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ صورت, یعنی اب ماں باپ, بلکہ میں نے تو دلچسپ نظارہ دیکھا ہے کہ دو یعنی محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو رہی ہے.
ایسا ہے بالکل.
تو یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے. اب یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو خلا انسان, کیونکہ انسان کے اندر اچھی صحبت میں بیٹھنا, انسانوں سے ایک خاص طرح کی گرمی گفتار بھی حاصل ہوتی ہے اور گرمی کردار بھی حاصل ہوتی ہے, اس کے کیا اہتمام کیے جا سکتے ہیں. تو اگر ایسی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں جن میں آپ آن لائن تعلیم دے رہے ہیں یا جس میں آپ کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا, تو اس میں بھی تقریبات منعقد کرنی چاہیے, سوشل گیدرنگس ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کے مواقع ہونے چاہیے. یعنی آپ ہر وقت یہ کام نہیں کر سکتے, روزانہ یونیورسٹی میں نہیں بلا سکتے, تو گاہے گاہے اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور ایسے چیزیں سوچنی چاہیے. جب انسان کسی خلا کو محسوس کر لیتا ہے اور پھر سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی سجا دیتا.
جاوید صاحب, یہ آپ نے کردار سازی نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کئی ویریبلز ہیں, جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں, اساتذہ کا کردار, اساتذہ جو ہے وہ ایک ویریبل ہے, مسجد کا کردار ایک ویریبل ہے, اس طرح اور دیگر دانشوروں کا کردار ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو سلیبس ہے, تعلیمی نظام کا جو سلیبس ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ویریبل ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی طالب علم ہوتا تھا وہ سماجیات بھی اسے پڑھائی جاتی تھی, گلستان بوستان ادب پڑھایا جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سماجیات نہیں پڑھتا. اگر مثال کے طور پہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, مثال کے طور پہ میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ سماجیات بالکل نہیں پڑھتا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جب نوجوان سوسائٹی میں آتا ہے تو مدرسے سے فارغ ہونے والا نوجوان اور انگلش میڈیم سے فارغ ہونے والا نوجوان اور اردو میڈیم سے آنے والا, ان کے درمیان بڑے فاصلے ہوتے ہیں, بہت زیادہ فاصلے ہوتے ہیں, اور یہ فاصلے پھر بہت بڑے پرابلم کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو اس ایک ویریبل کیا سلیبس نہیں ہے, آپ سمجھتے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے؟
کوئی شک نہیں ہے اس میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ استاد اعلیٰ درجے کا ہے تو برے سے برے نصاب تعلیم میں بھی کچھ سے کچھ نتائج پیدا کر دے, لیکن نصاب تعلیم کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم تو ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمارے ہاں یکساں نظام تعلیم ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ طے نہیں کر سکتے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے, تو میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم تو بچہ اپنے انتخاب سے نہیں حاصل کرتا, یہ معاشرہ دیتا ہے. والدین فیصلہ کریں گے, معاشرہ فیصلہ کرے گا, یعنی سب والدین مل کر ہی معاشرہ بن رہا ہے. تو معاشرے نے کیا کبھی یہ طے کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو پہلے 12 سال کی جو بنیادی تعلیم, جو براڈ بیس ہونی چاہیے, وسیع بنیاد ہونی چاہیے, وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اچھا پھر اس تعلیم میں بنیاد کہاں سے اٹھانی چاہیے؟ یعنی سب سے پہلے تو بچے کو پہلے 2-3 سال آپ الفبا بھی ٹھیک طرح سے اگر نہ سکھائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہ تو سکھائیں تم انسان ہو, تم انسان کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہو, تمہارا وجود یہ ہے, تمہارا معاشرہ یہ ہے, تمہارے رشتے یہ ہیں, تم نے سڑک پر جانا ہے تو اس طرح جانا ہے, تم نے لوگوں سے بات کرنی ہے تو ایسے بات کرنی ہے, تمہیں معاملہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. ہمارے ہاں ہمارے نظام تعلیم میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یعنی یہ تو میرے نزدیک
ہے ہی نہیں,
یہ بنیاد ہے.
نہیں نہیں
یہ بنیاد ہے. یعنی آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیے, تعلیم میں 3 بنیادی چیزیں, جب تک وہ آخری درجے میں پختہ نہ ہو جائیں, آپ کو کیا بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے, یہ زیر بحث نہیں آنا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ انسان کی حیثیت سے آپ کو کیسا انسان بننا ہے. دوسرے یہ کہ آپ کے لیے دروازہ کھلتا ہے لینگویجز سے, آپ کو اپنے ماحول کے لحاظ سے کیا کیا زبانیں اعلیٰ درجے کی آنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. وہ جو عمل ہے, وہ جو زبان آپ کی تعلیم کا ذریعہ بننی چاہیے وہ کیا ہے, اس کا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو. اور وہ چیزیں جن کا تعلق ہنر سے ہے, جیسے آپ کہتے ہیں میتھمیٹکس ہے, سائنس ہے, یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن میں پختگی اگر نہیں ہے تو آپ اوپر جو بنیاد بنائیں گے وہ پھر تا سوریا میروت دیوار کچ, وہ ایسے ہی چلے گی. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے. ہمارے یہاں اس سارے نصاب تعلیم کو, اس تعلیمی نظام کو ایک ریویو کی ضرورت ہے, ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, اس کی تشکیلیں جدید ہونی چاہیے. ہم تو ابھی تک بنیادی فیصلے نہیں کر سکے. یعنی اس وقت دیکھیے کہ ہمارے یہاں انگریزی میڈیم نظام تعلیم کی اپنی ایک دنیا ہے, اردو میڈیم نظام تعلیم پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ایک متوازی جگہ پر کھڑا تھا, اب تو بالکل ہی درماندہ ہو کے رہ گیا ہے, اور آہستہ آہستہ تحلیلی شاید ہو جائے. اچھا جو آپ کے دینی مدارس کا نظام ہے وہ اپنی ایک الگ دنیا رکھتا ہے. تو ان میں تو کوئی ابلاغ کے رشتے ہی نہیں. یہ ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کا علم اس بات پر بالکل متفق ہے کہ آپ کے ہاں جو حقیقی علم ہے وہ آپ کی جو مادری زبان ہے اس کے ذریعے سے امپارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے ہی مرحلے میں اگر بچے کو کسی دوسری زبان کو ذریعہ تعلیم بنا دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ علم میں اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. وہ ساری زندگی اس دیوار کو ڈھاتا رہتا ہے, ٹھیک, اور پھر اسی سے ٹکرے مار کے ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اس وقت بھی, یعنی میرا احساس یہ ہے, لوگ کہتے ہیں نا بہت قحط و رجال ہو گیا, اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں پیدا ہوتے, مجھے کبھی اس سے اتفاق نہیں ہوا. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ جس طرح عورتوں اور مردوں کا توازن قائم رکھتا ہے, اسی طرح صلاحیتوں کا توازن بھی قائم رکھتا ہے. اعلیٰ ترین لوگ, اعلیٰ ترین شاعر, اعلیٰ ترین ادیب کرتا رہتا ہے پیدا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے تعلیم, تربیت اور ان کی قبولیت کے کیا مواقع پیدا کیے. یعنی کتنے لوگ ہیں جو دیہات میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں غیر معمولی ذہانت کے ساتھ آپ کے انہی فیصلوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری زبان کا ایپٹیچیوڈ نہ رکھتا ہو. آپ کہتے ہیں نا علم کا دروازہ ہی سے کھلے, لینگویجز سکھائیے, لیکن جو علم ہے وہ اصل میں آپ کی اپنی زبان ہے جس کے اندر سے نکل کے جاتا ہے بنیادی طور پر. تو اس طرح کے جو مصنوعی معاملات ہم نے طے کر رکھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے ہاں کیا انگلش میڈیم کے تھے سارے ادارے؟ یہ آپ کی جتنی قیادت میں بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی انگریزی زبان میں کمیونیکیٹ کرنے میں یا اس میں دوسروں سے بات کرنے میں کوئی دقت پیش آتی تھی؟
دیکھ وہ کرتے تھے لیکن لینگویج ان کی اپنی تھی, بہرحال وہ کرتے تھے, کمیونیکیٹ تو ہو سکتا,
جانتے تھے نا,
بالکل جانتے,
سبھی جانتے تھے, کرتے بھی تھے. لیکن یہ کہ وہ اپنے پس, اچھا زبان کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی, زبان اپنا کلچر رکھتی ہے, اپنی تہذیب رکھتی ہے. آپ اس کے اندر جو شخصیات پیدا کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں, ان سے وہ انسپریشن حاصل کرتے ہیں, وہاں سے در حقیقت انسان کی شخصیت کی تعمیر ہونی شروع ہوتی ہے. میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کے زمانے ہی میں وہ جو ہماری تہذیبی شخصیات ہیں وہ بالکل متعین ہو کر سامنے آ گئی تھیں, اور جن میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو میں اپنا آئیڈیل قرار دے سکتا ہوں. تو یہ اب آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد آپ کے بچوں کے لیے اقبال اور غالب اور فردوسی اور رومی اور ابن تیمیہ اور شبلی یہ اجنبی لوگ ہوں گے. ذرا انتظار کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ محض شخصیات ہیں جو ختم ہو جائیں گی؟ نہیں, یہ تہذیب ہے, یہ آپ کی تاریخ ہے, یہ آپ کے آدرش ہیں, ان کے اندر آپ کی قومی شخصیت نمودار ہوئی ہے. یہ سب کچھ آپ کھو دیں جی, ہے کسی کو اس کا احساس؟
میرا سوال تھوڑا سا کردار سازی سے ہی متعلق ہے. ہم لائف سائنسز کا, میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو لائف سائنسز میں ہم کہتے ہیں کہ موروثی بچے کا رنگ سفید ہے, کان بڑے ہیں, بال کالے ہیں, گولڈن ہیں, یہ سارے ماں باپ کے اثرات سے ہوتے ہیں. کیا عادات بھی موروثی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ فلاں بڑا آدمی ہے اس کا بیٹا بھی بہت بڑا ہوگا؟
یہ تو صلاحیت ہوئی
جی,
عادات ایک اور چیز ہے. عادات بڑی حد تک موروثی ہو جاتی, اور جس وقت وہ ایک والدین کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے عادات ہی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن صلاحیتوں کا معاملہ یہ نہیں. چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن ان کے ہاں عام ہنرمند پیدا ہو گئے, کسان پیدا ہو گئے, اور انہی کسانوں کے گھر میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کے معاملے میں تو کسی خاص خاندان کا انتخاب کر کے نہیں بیٹھ جاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, مثلا ہمارے بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کے خاندان کو آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی بیٹے غیر معمولی طور پر کسی نہ کسی علم کے, کسی نہ کسی فن کے بڑے ماہر ہیں, بلکہ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید تک ان کے ہاں ایک روایت قائم ہو گئی. لیکن ایسا بہت کم ہوتا,
بہت کم,
یعنی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ خاندانوں کے اندر بعض اوقات ایک میراث قائم ہو جاتی ہے. جیسے ایک بڑا وکیل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے کلائنٹس کی ایک دنیا بنا لی ہوئی ہے, میرے کچھ لوگ ہیں کہ میرے پاس کتابیں بھی ہیں, میرا ایک اثر و رسوخ بھی ہے, تو بیٹا بھی وہی پیشہ اپنا لیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں اگر اس کی صلاحیت ہوگی تو اسے نام پیدا کر لے گا, ورنہ جو اس کی شخصیت ہے اس کے لحاظ سے اتنا ہی ہو کر رہ جائے گا. تو صلاحیتوں کے معاملے میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, ان صلاحیتوں کی میراث بھی لے کر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا.
جی سر,
ہم کہتے ہیں کہ جی کردار سازی میں جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کا گھر ہے, پیرنٹس ہیں, دوسرا آپ کا مکتب ہے, استاد کا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو ٹو پیراڈائم شفٹ جو آپ کا وائڈ اسپریڈ آف انفارمیشن, تو اس میں کچھ جو ہمارا ہماری یوتھ ہے, ہمارا نوجوان ہے, وہ بہت سارے اچھے یا برے انفلوئنسز کو بھی لے رہا ہے اور وہ اس کی پرسنالٹی کو, اس کے کردار کو شیپ اپ کر رہے ہیں. تو ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں کیا گائیڈنگ پرنسپلز ہو سکتے ہیں, کیسے ہم جو ہے مورل ویلیوز کو ان بلڈ کر سکتے ہیں اپنے یوتھ کے اندر کہ جو اس کو برے اثرات سے محفوظ رکھے. اور دوسرا میرا کوشچن کا جو ہے رخ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء, ہمارے اسلامک اسکالرس, کیا وہ کوئی سلوشن ان اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں یا دے رہے ہیں؟ تو دس از مائی کوشچن.
یہ اس لحاظ سے بہت اہم سوال ہے کہ ہم کردار پر جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں پہلے اسی مسئلے کو حل ہونا چاہیے جو انہوں نے اپنے پہلے سوال میں سامنے رکھا ہے کہ آپ نے جب یہ کہا کہ کردار سازی یا جب آپ نے کہا کہ سیرت سازی یا آپ نے کہا کہ ہم اس طرح کا انسان بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح واضح ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے
آپ کو, آپ کا ٹارگیٹ پتا ہونا چاہیے
آپ کیا چاہتے ہیں.
ٹھیک,
کردار کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو عالمگیر اخلاقیات پر مبنی, یعنی اس پر کچھ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے, بددیانتی بھی ہو سکتی ہے, یہ تو مسلم اخلاقیات, میں اس کو عالمگیر اخلاقیات کہتا ہوں. یعنی ان کے نام دنیا کی زبانوں میں مختلف ہوں گے, ان کے اطلاقی تصورات میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا, لیکن یہ وہ بنیادی اخلاقی اقدار ہیں کہ جو آپ کو ہر جگہ انسانیت کا شرف محسوس ہوتی ہے. یہی بنیادی اخلاقیات ہیں جو آپ کے تمام دساتیر کی بنیاد ہیں, یہی وہ اخلاقیات ہیں جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور میں سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے کہ اطلاقی لحاظ سے کسی بات سے آپ جزوی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی ہے. تو کردار سازی میں ایک تو ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ عالمگیر اخلاقیات سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے, اس لیے کہ عالمگیر اخلاقیات بچے کی شخصیت میں, ایک نوجوان آپ نے چونکہ زیادہ ان کے بارے میں بات کی, ذرا بڑے ہو گئے ہیں
جی,
تو عالمگیر اخلاقیات کی خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں کرتی.
ہاں, وہ
یعنی ایک آدمی جو الحاد کا علم بردار ہے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ مسیحی ہے, وہ ہندو ہے, اس کے ساتھ جس جگہ سے آپ بات کر سکتے ہیں وہ یہی عالمگیر اخلاقیات. تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر یہ جو عالمگیر اخلاقیات ہیں یہ کسی سماج سے متعلق ہوتی ہیں, کسی معاشرے سے متعلق ہوتی ہیں. جب یہ معاشرے سے متعلق ہوتی ہیں تو پھر یہ سماجی اقدار میں ڈھلتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں نوجوان ٹوپی پہنے بغیر بڑوں کے سامنے نہیں جاتے تھے. اب ادب ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے, بڑوں کے ساتھ پیش کیسے آنا چاہیے, یہ ہے وہ بنیادی اخلاقی چیز. لیکن کیا اس کا ظہور ٹوپی پہننے سے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ اس کا تعلق آپ کے سماج سے, آپ کے معاشرے سے. آج وہ چیز اس طرح نہیں رہی لیکن ایک زمانے میں تھی. تو آپ کو یہ متعین کرنا ہے کہ آپ ایک طرف عالمگیر اخلاقیات کا نصب العین اپنے بچوں کے سامنے رکھیں, عالمگیر اخلاقیات انسانیت کا حسن ہے یہ انہیں بتائیں, ان کے اندر جو حاصہ اخلاقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس سے ان کو ریلیٹ کر کے یہ بتائیں کہ کیسے یہ تمہارے اپنے وجود کا تقاضا ہے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سماج میں رہتے ہیں, اور آپ معاشرہ اور سماج کے الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب میرا گاؤں, میری برادری نہیں ہے, بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کے یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. یعنی ایک بچہ جو آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے یا کمپیوٹر کھول لیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر لوگ کیسے سوچ رہے ہیں ان سے واقف ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے روابط پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اب آگے بڑھ کر یہ طے کرنا پڑے گا کہ ایک عالمی سماج اگر وجود میں آ رہا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو سماجی اقدار کی حیثیت سے عالمی سطح پر اختیار کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر قومی ریاست دور حاضر میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے. 1928 تک تو قانونی طور پر فتوحات پر مبنی ریاستیں ہی جائز ریاستیں تھیں, اس کے بعد تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. اور ابھی تو دنیا کی جو بہت بڑی سلطنتیں تھیں انہوں نے کہیں 47 میں اور کہیں 50 میں اور کہیں اس کے 2 سال بعد, کہیں 2 سال پہلے اپنا بستر سمیٹا ہے. یعنی یہ کل کی باتیں ہیں, ابھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی ان کے اوپر. یہ کیا یہ ایک قدر ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ مثلا ہم لفظ بول دیتے ہیں حق کے خود ارادی, اب یہ سماجی اقدار ہے نا. مثلا ہم کہتے ہیں جمہوریت, مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ ملوکیت کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ جو اقدار ہیں, یہ میں نے چند مثالیں دی, بے شمار ایسی اقدار ہیں کہ جو اصل میں عالمی اقدار کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. ہمیں متعین کرنا چاہیے کہ ہمیں ان میں سے کیا قابل قبول ہے, کیا قابل قبول نہیں ہے, ان کا صحیح شعور پیدا کرنا, کیونکہ یہ اس طرح عالمگیر نہیں ہوتی. یعنی ان میں تمدن تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, زمانہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, حالات تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. ان کا شعور دینا, ان میں سے کیا چیزیں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں, کیا چیزیں ہیں جو وقت کے تقاضوں نے پیدا کر دی ہیں, آگے ان میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر قومی ریاستوں نے آ کر نقل مکانی کا حق انسان سے چھین لیا. جائز چھینا ہے, ناجائز چھینا ہے؟ تو میں نے ایک مثال دی کہ یہ تجزیہ ہونا چاہیے کہ سماجی اقدار جو ہیں جو عالمی سطح پر پیدا ہو رہی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے. یہ ہمارے کریکٹر ہمارے کردار کی تشکیل میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ جس جگہ پہ ہم دنیا کے ساتھ تعلق پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہاں یہی سماجی اقدار ہیں جو ہمارے رویوں کو متعین کرتی ہیں. یہ جو ہم فلسطین کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں پھر دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ اس کی تائید یا تردید کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے جس کو ہم ایک قدر کے طور پر دیکھ رہے ہیں. یا مثال کے طور پر ہمارا ایک قومی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے, یا مثلاً ہمسایوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے, یا مثلاً ایٹم بم بنانا ہے, یا مثلاً فوجی اقتدار اور جمہوریت اس کے تقابل میں گفتگو کرنی ہے. یہ چیزیں ہم. تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں, دنیا میں دوسرے مذاہب بھی موجود ہیں, تو مذہب آپ کو کون سے آدرش دے رہا ہے. یعنی اب عالمگیر اخلاقیات سب میں مشترک ہو سکتی ہے, سماجی اقدار کا ہم تجزیہ کر کے ان میں سے کچھ قابل قبول کچھ ناقابل قبول کا فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں یا کوئی ہندو ہے یا کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہے تو اس کے مذہبی اقدار میں کیا چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرتی ہیں. یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ الگ الگ متعین کر رہے ہیں تو اصل میں آپ کے سامنے ایک ٹارگیٹ آتا ہے. پھر آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں تعلیم میں تربیت میں نصابات میں کبھی ان تینوں چیزوں کو ڈسٹنکٹ کر کے بھی نہیں دکھایا گیا. یعنی یہ بعض جگہوں پر ملا کے دکھا دی جاتی ہیں, بعض موقعوں کے اوپر ان کی حقیقت کیا ہے اس سے ناآشنا ہی ہم بہت سے الفاظ بولتے رہتے ہیں. بہت سے الفاظ ہیں جو ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں, کبھی ان کا تجزیہ کر کے نہیں دیکھتے. تو جب تک آپ ان تینوں کو الگ الگ متعین نہیں کریں گے آپ کے جو نسب العین ہیں وہ متعین نہیں ہوں گے, آپ کے آدرش متعین نہیں ہوں گے. آپ کو جانا کدھر ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ محکم پکڑے رکھنی ہے, اور کیا چیز ہے کہ جس کی ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے, جس کو نئی شکل دی جا سکتی ہے, جسے ریویو کیا جا سکتا ہے, کہاں کون سی چیز ہے جو ایک سماجی قدر بن گئی ہے اور اس کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت. ابھی دیکھیں نا آپ کے ہاں مثال کے طور پر آبادی کا مسئلہ ہے. آبادی کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پہلو سے اخلاقی مسئلہ ہے, دوسرے پہلو سے ایک سماجی قدر کو زیر بحث لاتا ہے, تیسرے پہلو سے ایک مذہبی مسئلہ. تو یہ ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے, نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے سمجھیں. یعنی سماجی اقدار کیا سوال پیدا کر رہی ہیں, حالات نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, مذہب اس معاملے میں آپ کی کیا رہنمائی کر رہا ہے. دوسری جو بات آپ نے فرمائی کہ مذہبی علماء, ہمارے ہاں جو مذہبی علماء ہیں دیکھیے ہر طبقہ فکر میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگوں کی سرگرمیاں کچھ لوگوں کا نقطہ نظر کچھ لوگوں کا رویہ کچھ لوگوں کا انداز فکر قابل اعتراض بھی ہوتا ہے, لیکن بحثیت مجموعی ہماری مذہبی تعلیم وہ اصل میں قصہ ماضی. جب تک آپ اس کو اس دور حاضر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے حقیقی معنی میں, اور وہ آپ کے مجموعی تعلیمی نظام کا ایک جز بن کے سامنے نہیں آتا. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ نے جو اس وقت تعلیمی نظام قائم کیا ہوا ہے جس میں آپ نئے ڈسپلنز پڑھاتے ہیں, تو کیا اس کو آپ نے ایک پیرل طریقے پہ رکھا ہوا ہے یا آپ ایک ہی جگہ سے بنیاد اٹھاتے ہیں؟ یعنی آپ کا بچہ پہلے کوئی 8-10 سال کی یکساں تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کے بعد کچھ مضامین میں تفریق پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے کہیں وہ اختصاص کے فیصلے کرتا ہے. آپ کے یہاں مذہبی تعلیم اس طریقے سے نہیں دی جاتی. اچھا پھر مذہبی تعلیم مذہب کی تعلیم کے طور پر یا مذاہب کی تعلیم کے طور پر کم, اور ایک فرقے کی تعلیم کے طور پر زیادہ زیر بحث. اس کا جو مجموعی مزاج ہے وہ مناظرانہ ہے, وہ مکالمے کا نہیں ہے. وہ جس طرح کہ ایک طالب علم کو گفتگو کرنی چاہیے یہ مزاج وہاں پیدا ہی نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت مذہبی معاملات میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو توقع تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ زیادہ شائستگی سے ہوگی, تہذیبی اقدار کا لحاظ ہوگا, بڑے چھوٹے کا احترام ملحوظ رکھا جائے گا, علمی اختلاف کو علمی طریقے سے بیان کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً ایک فتوے کی زبان سامنے آتی ہے, فوراً لوگوں کے اوپر آپ جو الزام چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں, بلکہ آپ بہت فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا, آپ جو تہمت چاہیں اس کے اوپر لگا دیں. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مذہبی علم کے ماہرین ہیں لوگ ان کی طرف محض ایک عالم کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ان کے لیے سوسائٹی میں ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. جب وہ آئیڈیل ٹوٹ جاتے ہیں تو حقیقت میں معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری سنجیدہ توجہ کا تقاضا کرتی ہیں. جتنی
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ.